سب سے پہلے تو ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے گھر پر بلا لیا۔ انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، اگر سچا ہو تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اب جو لوگ اعتکاف کا جذبہ رکھتے تھے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں توفیق دی اور اپنے در پر اللہ نے حاضری کی توفیق دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا، اگر بھائی آپ لوگ چاہیں تو دری کھول لیں، آرام سے بیٹھ جائیں، اگر کیونکہ ٹھنڈا فرش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق دے دی، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا یہی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ارشاد گرامی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی تشریحات میں علماء اور صلحاء نے جو کچھ کہا ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اس لیے بعض حضرات نے تو دعا کا حصہ بنا لیا اس کو کہ اللہ مجھے اپنے ان قلیل بندوں میں شامل فرما لیجئے جو تیرے شکر گزار بندے ہوں۔ باقی یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہم سب کو نہ بلاتے ہیں نہ اطلاع کرتے ہیں، جو خود سے آنا چاہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عبادت ہے اعتکاف کی، یہ اصل میں انفرادی عبادت ہے، اجتماعیت کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہر آدمی ہوں اور اللہ تعالیٰ ہوں، اللہ تعالیٰ کا تعلق انسان کے ساتھ مضبوط ہو، آدمی کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو، تنہائی میں وہ پھر اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑگڑائے، روئے، اپنی حاجتیں رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، نوافل پڑھے، لمبے لمبے سجدے کرے، سجدوں میں دعائیں مانگے، جو حدیث میں آتی ہیں نفلی دعائیں ہیں، یہ اصل کرنے کے کام۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے حقوق العباد میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، وہ جذبہ آدمی اندر رکھے کہ بھئی میرے مجھ سے جس کے حق میں بھی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہوگی، میں انشاءاللہ اس کا حق ادا کروں گا۔ قرضہ ہے آپ کے ذمے، آپ نے ادا کرنا اب تک نہیں کر سکے، وہ ذہن میں رکھیں کہ بھئی ہم نے اس کا قرضہ دینا ہے۔ اور اگر فی الحال نہیں بھی ہے تو آپ نیت تو رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بھی پیدا فرما دیں گے کہ قرضہ ادا ہو جائے گا۔ بدترین آدمی وہ ہے کہ جو ذہن میں شروع سے جذبہ ہی نہیں رکھتا دینے کا، وہ پہلے سے نیت رکھتا ہے کھا جاؤں گا، ایسے شخص کی پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد نہیں فرماتے۔ لیکن اگر آپ جذبہ رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، اسباب پیدا فرما دیں گے، کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ ابھی میں نے ایک قصہ سنا، اب یہ کس حد تک صحیح ہے، ایک صاحب نے مجھے بتایا، انڈیا میں کچھ عرصے پہلے جمعے کی نماز میں وہاں کے امام صاحب نے یہ اعلان کیا کہ بھی ہماری مسجد میں کچھ جگہ ہے جہاں دھوپ آتی ہے، سایہ نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پکا کرا لیں، تو ہمیں 2-2.5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، تو آئندہ جمعے آپ جب آئیں تو کچھ پیسے اپنی جیب میں ڈال کے لائیں تاکہ آپ کے پیسوں سے وہ چھت بن سکے۔ تو یہ اعلان بہرحال ہو گیا، جمعہ ہو گیا، عصر سے پہلے جو ہے وہ ایک صاحب آئے مسجد میں، بہت ہی خستہ حال اور دیکھنے میں بظاہر مفلس، ساتھ میں غالباً کی بیوی بھی، اور آ کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مؤذن صاحب سے پہلے ملاقات ہوئی، کون ہو بھائی تم، کیا چندہ مانگنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا چندہ مانگنے نہیں آیا، میں چندہ دینے آیا ہوں۔ اس نے کہا تم اور چندہ دو گے؟ بہرحال جس طرح ظاہری بیچاروں کی حالت تھی، لیکن بہرحال پھر امام صاحب کو بلایا گیا اور انہوں نے آ کر اس سے پوچھا تو پتا چلا کہ بھی میں جو ہے بھکاری نہیں ہوں، بلکہ میں کوڑا چننے والا آدمی ہوں، بوتلیں چنتا ہوں، کچرا اٹھاتا ہوں، اور جو بھی ہے اس پہ ہم اپنا کھاتے پیتے بھی اسی سے ہی ہیں، اور اسی طریقے سے ہم اس سے کچھ تھوڑا بچاتے بھی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ہم نے چھوٹی جھونپڑی ڈالی بھی ہے اس میں رہتے ہیں، لیکن گھر بھر نہیں ہے، تو چاہتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا گھر بھی بنا دے۔ تو ہمارے پاس یہ 2.5 لاکھ روپے جمع ہوئے تھے، تو ہم نے سوچا تھا کہ وہ کوئی جگہ دیکھیں گے تاکہ ہم گھر بھر وہاں بنا سکیں چھوٹا موٹا۔ تو آج آپ میں جمعہ چونکہ یہاں پڑھتا ہوں، میں نے آج سنا کہ یہاں مسجد میں ضرورت ہے، تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا، اور اہلیہ نے کہا کہ اپنا گھر تو بنتا رہے گا، ہم اتنے عرصے سے رہ ہی رہے جھوپڑی میں، تو ہم اور رہیں گے 2-4 سال، لیکن اللہ کا گھر پہلے بننا چاہیے۔ اس لیے وہ 2.5 لاکھ روپے جو ہم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، وہ اس لیے لائیں تاکہ آپ یہ ہم سے لے لیں اور لے کر مسجد میں لگا دیں۔ تو یقیناً بڑی بات تھی، امام صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کہ غریب آدمی بالکل جو اس کو اپنا گھر بھی نہیں بچارے گا اور اس نے اپنا گھر بنانے کے لیے اس رقم کو جوڑا ہے، پتہ نہیں کس طرح جوڑا ہوگا. خیر انہوں نے اپنے جو سیکرٹری وغیرہ مسجد کے تھے، دکاندار تھے، دیگر کچھ لوگوں کو بلایا اور کہا کہ بھئی یہ آدمی آیا ہے، پتہ نہیں کون ہے کیا ہے، یہ پیسے دینا چاہتا ہے لیکن پتہ نہیں اس کا پیسہ کیسا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، لیکن یہ اس لیے اس نے ساری کہانی سنائی کہ بھی میں نے مسجد میں دینا ہے اور میں نے یہ بہت محنت سے جمع کیا. بہرحال لوگوں کو غیرت آئی، پھر آپس میں انہوں نے کہا بھائی تم کتنا دو گے، اس نے کہا تم کتنا دو گے، کرتے کرتے تقریباً 5 لاکھ روپے جمع ہو گئے. تو امام صاحب نے ان سب نے وہ پیسے دے دیے، امام صاحب وہ آپ جیسے چاہے کریں. تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو 2.5 لاکھ روپے تھے وہ لے لیے اور کہا کہ بھائی تمہارا جو جذبہ ہے قابل قدر ہے اور ہم اس کو مسجد کے لیے قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے بہتر پیسہ ہمیں نہیں ملے گا جو آپ کی محنت سے جمع کیا ہوا ہے. اور وہ جو 5 لاکھ روپے تھے وہ اٹھا کے اس کو دے دیے کہ یہ تم لے جاؤ اور جا کے اپنا گھر بار بناؤ جو بھی کرنا کرانا. تو بہرحال میرے دل میں یہ بات آئی کہ انسان اگر جذبہ سچا ہو تو اللہ کیسی مدد فرماتے ہیں، کہ وہ جو 2.5 لاکھ کا اجر و ثواب ہے اس نے کما لیا اور اللہ نے اس کی ضرورت کو بھی پورا کر دیا. اس لیے انسان کے دل میں اگر کوئی بات ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور وہ کام اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. ہم نے ضرورت کسی سے قرض لیا، اب ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس میں ہمارے جو بزرگ فرماتے ہیں کہ بھاگو مت، چھپو مت، بلکہ آگے بتا دو کہ بھائی اس وقت میرے پاس کنڈیشن نہیں ہے دینے کی، میں دے نہیں سکتا، لیکن ہاں میں دوں گا، میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ کے پیسے میری طرف ہیں، میں انشاءاللہ جیسے ہی میرے پاس ہوں گے میں ادا کروں گا، کوشش کروں گا. اس سے دوسرے آدمی کو بھی تسلی ہو جائے گی، آپ کو چھپنا بھی نہیں پڑے گا اور لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ پیسہ تو گیا، دوست بھی گیا، یہ رشتہ داری بھی گئی، یہ کسی کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ہمارا سارا دین جو ہے نا، معاشرت کا صحیح ہونا، معاملات کا ٹھیک ہونا، اخلاق کا درست ہونا، اسی کا سبق دیتا ہے. یعنی ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ہمارا عمل صحیح ہو، کیونکہ عقیدے کے بغیر عمل صحیح نہیں ہو سکتا اور عمل صحیح نہیں ہو سکتا جب تک عقیدہ درست نہ ہو. تو سب سے بنیادی چیز ہے اپنے عقیدے کو درست کرنا، پھر اپنے اعمال کو درست کرنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی معاشرت جس میں ہم رہتے ہیں اس معاشرت کو درست کرنا، پھر اسی طرح اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا. دیکھیں دین ہے معاملے کا نام، ہم اگر اپنے معاملات درست کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازیں بھی کارآمد ہیں، پھر روزے بھی کارآمد ہیں، پھر راتوں کو جاگنا بھی، ہر چیز اللہ کے یہاں مقبول ہے. لیکن ہم ساری ساری رات جاگ رہے ہیں، ساری ساری رات جو ہے وہ عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کا پیسے لے کے کھا گئے، کوئی آتا ہے اسے چھپ جاتے ہیں، پیسے نہیں دیتے. تو اب بتائیے ہماری نمازیں اس کے کس کام کی، ہمارے رات کو جاگنا اس کے کس کام کا، اس کو تو یہ چیز کام آئے گی کہ آپ اس کے قرض اس کو دے دیں، معاملہ اس سے اچھا رکھے تو کہے گا ہاں بھائی یہ آدمی معاملے کا اچھا ہے، ورنہ تو وہ آپ کو کہے گا بھیا یہ دکھاوے کی نمازیں ہیں، دکھاوے کے جاگنے ہیں راتوں کے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تبھی ہوگا جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں، معاملات اچھے ہوں، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، تو انشاءاللہ پھر ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہر چیز اللہ کے ہاں مقبول ہوگی. اس لیے بہت زیادہ فکر اس کی کرنی چاہیے، کیونکہ الحمدللہ آپ حضرات اکثر یہاں بیٹھتے رہتے ہیں، سب معاملات اپنے جانتے ہیں، تو اپنے معاملات کو درست رکھنا چاہیے، اپنی معاشرت کو اسلامی بنانا چاہیے، جہاں ہمیں خرابی نظر آئے اس خرابی کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب اللہ نے ہمیں یہاں پر بٹھا دیا ہے، تو ہم نے اپنے بزرگوں کو جو اعتکاف کرتے ہوئے دیکھا ہے یا رمضان مبارک گزارتے ہوئے دیکھا ہے، تو کیسے رمضان گزرتے تم؟ تو یوں کہہ لیجئے کہ رات اور دن میں کچھ وقت ایسا ہوتا تھا جو مثلا قیلولہ کا وقت، کچھ وقت جو ہے وہ تھوڑا سا کھانے پینے کا، بعض حضرات تو ایسے تھے کہ بس مغرب کا روزہ کھولا اور اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھی اور پھر اس کے بعد ابوابین کے بعد پھر جو ہے وہ قرآن مجید کا 1-1.5 پارہ سنانا نفلوں میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر چائے یا کچھ تھوڑا بہت کھا پی لیا جس سے کچھ جسم میں توانائی آئے، اور پھر تراویح کی تیاری، عشاء کی تیاریاں، تقریباً 1.5-2 گھنٹے اس میں لگ جاتے تھے، اور اس کے بعد بھی پھر اپنے رات کو جاگنے کے عمل، کھانا پینا کم ہی ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہمیں تو الحمدللہ کسی چیز کی کمی ان کے یہاں بھی نہیں تھی کوئی، لیکن وہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا رکھا تھا کہ خاص انداز میں کھانا پینا، خاص مقدار میں کھانا پینا، نہ ایسا کہ بالکل کھانے پہ آدمی ٹوٹ پڑے، نہ ایسا بے نیاز کہ ہمیں رغبت ہی نہ ہو، ایسا بھی نہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں اپنی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے انجام دینی چاہیے کہ ہر چیز ایک تو باوقار طریقے سے ہو، بے وقاری کے ساتھ نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سردار تھے قبیلے کے، جب وہ آئے آپ نے فرمایا کہ تمہاری مجھے کچھ چیزیں بہت پسند آئیں، اس میں ایک چیز یہ تھی کہ بہت ہی وقار کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ انہوں نے اپنے سارے کام کیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ملنے کے لیے آئے، حالانکہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے جلدی جلدی اپنی سواری سے اترے، جانوروں کو بھی نہیں باندھا، نہ کپڑے تبدیل کیے اور ایسی بس جا کے بھاگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن یہ سردار تھے قبیلے کے، انہوں نے ایک ایک سواری کو جو ہے وہ باندھا، اپنے کپڑے تبدیل کیے، اپنا حلیہ درست کیا، اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان کے اس عمل کو بہت سراہا اور کہا کہ اصل یہی کہ باوقار طریقے سے آدمی کسی کے پاس جائے اور باوقار طریقے سے ملے اور اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے بعد پھر سارے کام کرے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے دین کا کہ ہمیں وقار کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے، کوئی کام بے وقاری کے ساتھ نہ ہو، اور دین میں قدم رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہو کہ لوگوں کے حقوق اب حلال ہو گئے ہمارے لیے، میں نے شاید پہلے بھی کبھی سنا تھا، ہمارے ایک پڑوسی اب تو انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے، بالکل گھر کے ساتھ ہمارے جہاں کورنگی میں گھر ہے وہاں رہتے تھے، تو کارپینٹر تھے وہ، پنجاب سے ان کا تعلق تھا، ایک دفعہ جب پنجاب گئے تو شروع میں کلین شیو تھے بالکل، جب آئے تو ماشاءاللہ داڑھی واڑی رکھی ہوئی تھی، ہم نے مبارکباد دی اس کو، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا آپ نے، لیکن کچھ دنوں بعد دیکھا کہ وہ مسجد وسجد بھی نہیں جاتے تھے، نماز کے لیے بھی نہیں جاتے تھے، اور بعض لوگ آتے تھے چونکہ وہ کاروباری آدمی تھے، کارپینٹر تھے، معاملات ان کا چلتا تھا، ٹھیکے دار بھی تھے، اب لوگ آتے تھے پیسے لینے کے لیے، کوئی اپنی مزدوری لینے کے لیے، اور اکثر لوگ آتے جاتے رہتے تھے، ایک دن کچھ لوگ آئے دروازہ پیٹا زور زور سے باہر نکلے، انہوں نے کہا بھائی ہمارے پیسے دو تم نے ہمیں ضرورت ہے، تو جب زیادہ انہوں نے لانتا انہوں نے کہا دیکھو بھائی میں نے اب جو ہے نا دنیا داری چھوڑ دی، میں نے دنیا داری چھوڑ دی اب بس، میں نے کہا بھائی دنیا داری تم نے چھوڑ دی، ہمارے تو دنیا چھوڑ دے ہمارے پیسے تو دے دے بھائی، تو بات یہ ہے کہ دینداری اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کا مال کھا جائیں، لوگوں کا پیسہ کھا جائیں، دیندار بننے کا تو مطلب یہ کہ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے اندر آئے، دین ہماری وجہ سے بدنام نہ ہو، ہمارے بزرگ ہماری وجہ سے بدنام نہ ہو، اور ہم ایک ایک کا حق بھی ادا کریں، نہیں ہے تو اس سے معذرت کریں، اس کے آگے ہاتھ جوڑیں کہ بھائی میں دوں گا اور جتنا ہو سکا تھوڑا تھوڑا کر کے میں دوں گا، اس کو تسلی دیں، اس کو دلاسا دیں، نہ یہ کہ آپ اس سے چھپتے پھریں، آدمی جب چھپتا ہے نا تو پھر دوسرے آدمی کو آتا ہے کہ بھائی یہ پیسے دینے والا نہیں ہے، گئے پیسے، تعلق بھی گیا پیسے بھی گئے، دونوں باتیں، اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا القرض مقراض المحبہ، قرض جو ہے یہ محبت کی قینچی ہے، محبت کو کاٹ دیتی ہے، قرض دیا سمجھ لو کہ اب آپ میرے اپنے عزیز رشتے دار ہیں، کئی میرے سے آج سے 20 سال پہلے کسی نے قرضہ لیا ہوگا دوبارہ 20 سال میں کبھی نہیں آئے، اب بعض لوگ جو ہے وہ تھوڑا بہت قرضہ دے دیتے ہیں 10-20 ہزار روپے، لوگ ہی لے جاؤ، اچھا چلو آئندہ آئے گا نہیں کبھی دوبارہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج کل معاملہ ایسا ہو گیا، تو بہرحال معاملات کو درست رکھنا، دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے اپنے سارے معاملات کو ٹھیک کریں، اپنے گھر کے حالات کو ٹھیک کریں، اپنے بچوں سے اچھا تعلق رکھے، اپنی بیوی سے اچھا تعلق رکھے، اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں سے مل جل کر رہے، ان کے دکھ درد میں کام آئے، اور یہ سارے معاملات اگر ہوں گے آپ کے تو پھر آپ کی دینداری فائدہ دے گی، ورنہ آپ کا دین کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن جائے گا ظاہری دینداری، تو ظاہری دیندار مت بنیے، حقیقی معنی میں دیندار بنیے، اور حقیقی دیندار یہ ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، وہ کسی کو دکھ نہیں دیتا، وہ کسی سے بد اخلاقی نہیں کرتا، تو اپنے آپ کو ہمیں صحیح معنی میں دیندار بنانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کی ہمیں توفیق دے، اب اللہ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے، قرآن مجید کثرت کے ساتھ پڑھیں جتنا ہو سکے، اور جو نہیں جانتا قرآن مجید یا آتا نہیں ہے یا پڑھا نہیں ہے تو کوشش کریں اپنے کم سے کم 10 سورتیں آخر کی وہ یاد کر لیں، ہمارے یہاں مولانا ذیشان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور بھی 2-1 حضرات ہوں گے انشاءاللہ کر دیں گے، تو ان سے آپ اپنی صورتیں ٹھیک کرا سکتے ہیں، کم از کم ان کو اپنی نمازیں سنا دیں کہ بھائی میں نماز جو ہے وہ پڑھتا ہوں، میری نماز سن لیجیے، آپ نماز سنا تھا کہ کوئی غلطی ہو تو نکل جائے، اگر آپ 10 دن میں یہ فائدہ لے کے چلے جائیں کہ ہمیں طہارت کے مسائل کچھ آ جائے، نماز ہماری ٹھیک ہو جائے، ہمیں قرآن مجید پڑھنا کچھ ٹھیک آ جائے، تو بہت بڑا فائدہ ہے، اور پھر اپنا تعلق مسجد سے کبھی نہ توڑیں، مسجد سے ہمارا تعلق جوڑا رہے، ہم گھر پہ ہوں لیکن دل ہمارا مسجد میں پڑا ہوا ہو، دل بیار ہو 10 بکار، دل یار کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور کہاں ہاتھ کاموں میں لگے ہوئے، یہ اصل چیز، تو اس لیے الحمدللہ ہمارے ہاں ظہر کے بعد عصر کے بعد کچھ وقت ایسا ہوتا ہے بلکہ ساتھیوں سے طے کر لینا چاہیے، کچھ ساتھی اور بھی ہیں ان کو بھی بتا دیں کہ اگر کسی کا قرآن مجید ٹھیک نہیں ہے یا کچھ صورتیں وہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے یا سنانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھی یہاں موجود ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ اپنا قرآن مجید سنا سکتے ہیں، صورتیں سنا سکتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے، اپنے التحیات سنا دیں، درود شریف سنا دیں، اس کے بعد پڑھنے کی دعا ثنا سبحانک اللہم یہ سب آپ ٹھیک کر لیں تو 10 دن میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو. اور بالفرض اگر نہیں بھی ٹھیک ہوئی تو اس کی فکر پیدا ہو جائے گی کہ بھائی نمازیں میں پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے کچھ آتا ہی نہیں. آپ یقین کریں یہاں ہمارے یہاں مدرسہ کھلا المعاد الاسلامی کے نام سے آج سے 20 سال پہلے، مغرب کے بعد سے تعلیم بالغاں کا سلسلہ یہاں پر شروع کیا گیا دارالعلوم کی طرف سے، اور شروع سال میں الحمدللہ تقریباً 80 حضرات جو ہیں انہوں نے داخلہ لیا، اس میں 20 سال کے نوجوان سے لے کے 80 سال کے بوڑھے تک اس میں داخل تھے. ہم نے کورس ایسا بنایا تھا کوئی دین کی جو باتیں بنیادی باتیں ہیں وہ کم از کم انہیں آ جائیں، اور پھر عشاء کے بعد 1-1.5 گھنٹہ قرآن مجید کا رکھا تھا تاکہ قرآن مجید درست ہو جائے. ایک صاحب تقریباً 80 سال کے تھے، 2-3 دن نہیں آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ تشریف نہیں لائے، خیریت تھی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمارے عزیز کا انتقال ہو گیا تھا تو میں وہاں چلا گیا تھا، وہاں قرآن خوانی تھی اور یہ تھا وہ تھا. میں نے چونکہ مجھے پتا تھا میں نے کہا تو آپ کو تو قرآن مجید آتا نہیں پڑھنا، آپ نے کیا کیا، آپ تو یہاں ایک سورت میں سناتے ہمیں، تو آپ وہاں کیا کرنے گئے؟ تو قرآن کہنے لگا بس ہم اور تو کچھ نہیں کرتے، بس انگلی پھیرتے رہتے ہیں. میں نے کہا اس سے پارا ختم ہو جاتا ہے، قرآن مجید تو نامکمل رہ گیا. بہرحال پھر میرا مقصد صرف بتانے کا یہ تھا کہ 80-80 سالوں کی عمریں ہو گئیں، لوگوں کو سورتیں نہیں آتی. یقین کریں انہیں سورہ فلق، سورہ ناس نہیں آتی تھی، سورہ اخلاص تھوڑی سی آتی تھی، وہ بھی اس میں الفاظ بہت ان کے غلط تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہرحال بیچاروں نے، انہوں نے ماشاء اللہ یہ 10 سورتیں تو کم از کم اپنی ٹھیک کی، اور یہ 10 جو 80 افراد تھے، جذبہ ان کا تو شروع میں بہت اچھا تھا لیکن آہستہ آہستہ جب سال کا آخر آیا تو ان میں سے 8 رہ گئے، 8 رہ گئے، 0 غائب. اس کے بعد جب دارالعلوم کی طرف سے لوگ امتحان کے لیے آئے، حضرت مولانا راحت علی ہاشمی صاحب تشریف لائے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے، تو باقاعدہ لکھ کر گئے کہ ان میں کا ہر آدمی 10 کے قائم مقام، کیونکہ شروع میں 80 تھے اب 8 رہ گئے، تو ان میں یہ جو موجود ہیں ان کا ہر آدمی 10 کے برابر ہے. بہرحال وہ تو ایک مزاحیہ جملہ تھا لیکن بات یہ ہے کہ لوگ دین کی بات کو اتنا زیادہ لیتے نہیں سنجیدگی کے ساتھ، لینا چاہیے. میں نے ابھی ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک واقعہ سنا تھا، ایک صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا مجھ سے، وہ عمرے پر جا رہے تھے، اپنی اہلیہ کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھا. میں نے ان کے مسئلے کے لیے دارالعلوم کراچی بھی فون کیا دوسری جگہ، لیکن سب کے فون بند تھے تقریباً، رابطہ نہیں ہو سکا. اور 1-2 حضرات سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ ذہن میں نہیں. بہرحال پھر وہ میں نے خود مسئلہ دیکھا، اور دیکھ کے انہوں نے جو وقت دیا تھا کہ میں فلاں وقت میں ملوں گا، میں آ گیا. بلکہ میں نے اس صفحے کی فوٹو کاپی بھی تصویر اس کی اتار لی تاکہ ضرورت ہوگی تو یہ ان کو دے دوں گا تاکہ ان کو زیادہ اعتماد ہوگا اس پر. پتہ چلا وہ آئی نہیں، عشاء بھی ہو گئی تو عشاء کے بعد میں نے فون کیا ان کو، میں نے کہا بھائی تم نے مجھے کام میں لگا دیا، صبح سے میں تمہارے کام میں لگا ہوا تھا، سارا دن جو ہے وہ میں معلومات کرتا رہا، اور نہیں تو پھر میں نے خود بھی کتابیں دیکھی اور جا کر جب مسئلہ معلوم ہو گیا آپ آئی نہیں جو وقت دیا تھا. کہنے ہاں وہ اصل میں میں نے دیکھا آپ تھے نہیں. میں نے کہا کیوں، میں نے نماز نہیں پڑھائی مغرب کی. کہاں مغرب کی نماز تو پڑھائی لیکن میں جلدی میں تھا. یعنی یہ اس طرح سے بہانے بازیاں، اور وہ اپنے اسی طرح سے چلے گا. خیر فون پہ میں نے ان کا مسئلہ بتا دیا جو بھی تھا، لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اندر سچی لگن نہیں رکھتے. سامنے شکل نظر آ جائے مولوی صاحب کی تو مسئلہ یاد آ جاتا ہے، اور وہ غائب تو مسئلہ بھی غائب، پھر نہیں آتا. بعض اوقات میں ادھر سے جانے کے بجائے ادھر سے جاتا ہوں تیزی سے کہ مجھے کوئی کام ہے تیزی سے، 4 آدمی مل جائیں گے راستے کے اندر کی چیز، یہ مسئلہ یہ مسئلہ، پہنچتے پہنچتے وہ جو 10 منٹ لیٹ ہونا ہے مجھے ہو جاتا ہے. حالانکہ میرے ذہن میں ان کو بھی بتا ہوتا ہے میں ادھر سے جاتا ہوں، تو جب ادھر سے گیا ادھر بھی مل گئے. تو مسئلہ بتانے میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بھائی شکل دیکھ کر آپ کو مسئلہ یاد آتا ہے. اس کی فکر تو ہمیں ہمیشہ ہونی چاہیے کہ دین کی جو بات معلوم نہیں ہے وہ ہم ان سے معلوم کر لیں جن کے علم میں ہے، اور جن سے ہم پوچھ رہے ہیں اگر ان کے علم میں بھی نہیں ہے تو آگے بتا دیں گے. میں آپ سے بعد میں انشاءاللہ دیکھ کے بتا دوں گا، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. کیونکہ بلا وجہ یہ کہنا کہ ہاں میں ہر چیز جانتا ہوں یہ بھی غلط، یہ کم علمی کی دلیل ہے. ایک بڑے امام تھے، ان سے ایک صاحب نے پوچھا مسئلہ تو انہوں نے کہا لادری میں نہیں جانتا، دوسرے مسئلہ پوچھا اس کو بھی انہوں نے کہا لادری میں نہیں جانتا، اور کئی مسئلے پوچھے انہوں نے سب کے جواب میں یہی کہا میں نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا پھر آپ عالم کیسے ہوئے؟ کہتے یہی تو علم ہے کہ جس کو میں نہیں جانتا میں کہتا ہوں نہیں جانتا. یہ تو جہالت ہے کہ جس کو نہیں جانتا میں کہوں میں جانتا ہوں. تو جو نہیں جانتا میں کہہ دیتا ہوں نہیں جانتا، اس میں اس جہالت کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ تو علم کی بات ہے. تو علم یہی ہے کہ آدمی کو نہیں پتا تو یہ نہ کہے کہ مجھے پتا ہے. ہر چیز کا جاننا کو ہمارا ٹھیکہ تھوڑی ہے. کچھ باتیں معلوم ہوں گی، کچھ معلوم نہیں ہوں گی. جو معلوم ہے وہ بتا دیجئے، جو نہیں معلوم ان کو کہہ دو کہ بھائی انشاءاللہ میں مسئلہ دیکھ کر آپ کو بتا دوں گا. اب ایک دن لگے دو دن لگے ان سے وقت دے دیں، ان کو ایک دو دن میں آپ معلوم کر لیجئے دوبارہ. تو اصل بات یہ کہ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں دین کا علم حاصل کرنے کا، دین کے مسائل سیکھنے کا. دیکھیے موٹی موٹی باتیں تو سیکھ ہی لیں، اپنے عقائد کو درست کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، نماز کا صحیح طریقہ ہمیں آ جائے، وضو کا صحیح طریقہ آ جائے. اب یقین کریں ہم بہت سارے اعمال ایسے کرتے ہیں کہ وضو کر رہے ہیں نا، اگر ایک لوٹا پانی بہانا ہم دس لوٹے بہا رہے ہیں، یہ اشراف ہے. اس کا طریقہ بتایا ہمارے بزرگوں نے کہ بھئی پہلے نل کو کھولو ہلکا سا، پانی ہاتھ دھو لو بند کر دو، پھر اس کے بعد یہ انگوٹھا استعمال کرو، اس انگوٹھے سے آپ اس طرح گھمائیں ایسے بند کریں، کھولیں بند کریں. آج کل اس طرح کے نل آئے ہوئے بھی ہمارے یہاں، دس نل شاید لگے ہوئے ہیں کہ اس میں پانی تھوڑا سا نکلتا ہے حسب ضرورت، پھر بند ہو جاتا ہے. اور دوسرے ملکوں میں تو خیر آج کل پانی ہاتھ نیچے جائے گا تو آئے گا، ورنہ آتا ہی نہیں ہے. تو وہ بھی ہے، اگر وہ بھی انشاءاللہ اگر ممکن ہو سکا تو یہاں بھی کوشش کریں گے کہ یہاں آ جائیں تاکہ پانی کم سے کم خرچ ہو، پانی کی ہماری ضرورت ہے. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کا کام کرنے کے لیے آتے ہیں. بعض اوقات میں نے دیکھا وضو خانے میں جوتیاں دھو رہے ہوتے ہیں بیٹھے، گرمی کے زمانے میں اپنا پورا سر جو ہے ٹوٹی کے نیچے دے کے ٹوٹی پوری کھول دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وضو کر رہے ہوتے ہیں، اتنی زور زور سے وہ جو ہے وہ ہاتھ مارتے ہیں کہ برابر میں دائیں بائیں والوں پر چھینٹے جاتی ہیں. تو یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں. اس لیے خالی اتنا کہنا کہ مجھے وضو آتا ہے کافی نہیں ہے، بلکہ وضو کو صحیح طریقے پر کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر کے دکھایا صحابہ اکرام کو، اسی لیے بعد میں بعض صحابہ اکرام نے یہاں تک کہا آؤ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دکھاؤں کہ آپ وضو کیسے کرتے تھے. اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعد میں کہا کہ آؤ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کے دکھاؤں کہ آپ کیسے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ انہوں نے سیکھا اور پھر آگے سکھایا. تو ہم بھی یہ جذبہ رکھیں کہ دین کی بات سیکھیں گے، سیکھنے کے بعد انشاءاللہ اس کو آگے کریں گے. تو بہرحال اس اعتکاف کے زمانے میں ایک تو قرآن مجید پڑھیے زیادہ سے زیادہ، نہیں آتا تو کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ آ جائے، کم از کم 10 سورتیں آخر کی درست ہو جائیں، الحمد للہ کیف سے لے کے سورہ ناس تک. یہ بھی ممکن نہ ہو سکے تو کم سے کم 2-4 سورتیں یاد کر لیں، سورہ تکاثر یاد کر لیں، انا آتے نہ کل کا چھوٹی سی سورت ہے، قل ھو اللہ احد پڑھ لیں، صحیح کر لیں، تاکہ آپ جب تک سارا نہ یاد ہو سکے نہ آ سکے ان 2 سورتوں سے کام چلائیں، اپنی نماز درست کریں. کم از کم نماز تو ٹھیک ہو ہماری، ورنہ نماز پڑھنا ہم نے نماز پڑھی اور ہمیں صورتیں بھی نہیں آ رہی اس میں. ایک صاحب آتے ہیں میرے پاس بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، معمر ہیں ماشاءاللہ، بعض اوقات تو یہاں پر تو اذان جب ہوتی ہے تو وہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، بس آگے نہیں آتی ان کو، خود خاموش ہو جاتے ہیں. میں نے ان سے ایک دفعہ کہا مجھے آپ سنائیے، کہنے لگے مجھے تو اتنی آتی. تو میں نے کہا آگے تم نے کوشش نہیں کبھی؟ کہنے لگا کوشش کرتا ہوں زبان پہ نہیں چڑھتی. میں نے کہا بھائی دیکھو 2 روپے کو کماتا کہتا اب 4 روپے کماؤ، 8 روپے کماؤ، 10 روپے کماؤ، آگے بڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو دین کے اندر بھی تو آگے بڑھنے کی کوشش کریں. میں نے کہا آپ مجھ سے ایک لفظ روزانہ سیکھ لیا کریں بس، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ آپ نے آتی ہے، والصلاۃ القائمہ اب آگے پڑھنے آتی، محمد ان الوسیلہ، بس اتنا کر لیں. ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں آپ اس کو سیکھ لیں، پھر آگے والفضیلہ، پھر اسی طرح درجۃ رفیعہ، اس طرح کرتے کرتے 10 دن میں، 15 دن میں، 1 مہینے میں ان کی اذان ٹھیک ہو گئی الحمدللہ. لیکن اگر وہ شرم کرتے رہتے اور ان کو وہ نہ ٹوکتا ساری زندگی اسی طرح گزار دیتے. اسی طریقے سے دعائیں قنوت ہیں، اکثر لوگوں کو نہیں آتے. تو بھائی سیکھو، اس میں بھی ایک ایک لفظ سیکھیں آپ. اب یہاں پر موجود ہیں آپ بیٹھے میں، اب روزانہ جو ہے ایک لفظ جو ہے کسی کو مجھے پہلا لفظ بتا دو، اللہم انا نستعینک، بس اس کو یاد کریں آپ سارا دن، یہی سبق ہے آپ کا. اور دیکھیں انشاءاللہ 10 دن کے اندر رہنا چاہ تو آپ کو دعائیں قنوت یاد ہو جائے گی. نماز جنازہ ہمیں نہیں آتی، اور اگر نماز جنازہ آتی ہے تو چھوٹا بچہ نابالغ ہو اس میں کیا پڑھتے، وہ نہیں آتا. اور کسی کو وہ آتی ہے تو نابالغ بچی جو چھوٹی بچی ہے اس کی نابالغ کی کیا تو وہ نہیں آتی. یعنی بنیادی چیزیں ہیں یہ. بھائی آج ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو کوئی ہمارے لیے بھی کل دعا کرے گا نا, ورنہ جیسے آج ہم پڑھنے والے ہیں ایسے کوئی ہمارا جنازہ پڑھنے والا بھی ایسے ہی ہوگا. تو اس لیے ہمیں اپنے دین کو سیکھنا چاہیے. تو ایک تو یہ کہ جیسے میں نے کہا قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے جتنا بھی ہو جائے, اللہ تعالیٰ توفیق دیں, پڑھنے والے کام کر گئے اور جو ہے نا بعض چیزیں ایسی مشہور ہیں کہ اگر ان کا انکار کیا جائے تو تاریخ کا انکار ہو جاتا ہے. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تواتر کے ساتھ یہ معروف ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک ادا کی آپ نے. معمولی تو اس طرح نہیں ہے یہ, لیکن یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے یہ کتابوں میں کہ یہ اتنا معروف اور مشہور تھا کہ اگر اس کا انکار کوئی کرتا ہے تو وہ تاریخ کا انکار کرتا ہے. ممکن ہے کسی ایک دن ایسا نہ ہوا ہو, لیکن 40 سال کا لکھا ہوا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 61 قرآن مجید رمضان شریف میں ایک دن میں, ایک رات میں اور ایک تراویح, اس طرح 60 قرآن مجید اور ایک تراویح کے ساتھ 61 قرآن مجید پڑھ لیتے. تو الحمدللہ آج بھی یعنی ایسے لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہوا ہے ملتان میں, میں جب پڑھا کرتا تھا کہ عشاء کے بعد قرآن مجید شروع کرتے تھے تو فجر میں قرآن مجید مکمل ہو جاتا تھا. تو الحمدللہ پھر یہ کہ برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں, مطلب یہ وہ بات نہیں ہے کہ جو ہم کر نہ سکے, کرنے والوں نے کر کے بھی دکھا دیا اور وہ یہ جگہ بھی نہیں چھوڑی انہوں نے کہ صاحب ہم میں سے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر سکتا ہے, ہم تو نہیں کر سکتے. لیکن جن کے دلوں میں جذبہ تھا انہوں نے کر کے دکھا دیا. دیکھیے جن کے دل میں جذبہ ہوتا ہے تو پہاڑوں میں جو ہے وہ نہر کھود دیتے ہیں, دودھ کی نہر, تو کیسے ہر آدمی تو نہیں کھود سکتا, لیکن اس کے دل میں جذبہ تھا اس نے کھود دی. اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ دنیا بھی عشق کے لیے, دنیاوی حسیناؤں کے لیے سب کچھ کر گزر گئے, اپنی جان سے بھی چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ جو محبوب حقیقی ہے, سارے حسینوں کو پیدا کرنے والا ہے, اس کی محبت میں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم کچھ دکھ تکلیف اٹھا لیں گے, رات کو جاگ لیں گے, تو کچھ سودا مہنگا نہیں ہے, بہت سستا سودا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے. اچھا اسی طریقے سے کوشش کریں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھ لیجیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 70,000 مرتبہ کسی کو یہ کلمہ پڑھ کر بخش دے کہ یا اللہ یہ اس کا اجر و ثواب فلاں کو پہنچا دیجئے, اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم خود محتاج ہیں, اپنے لیے پڑھیں, پھر اپنے والدین ہیں ان کے لیے پڑھیں, تو جتنا ہو سکے. الحمدللہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے میرے سامنے, میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی, کیونکہ یہ ان کے اور اللہ کے درمیان ہے, ایسے حضرات ہیں ماشاء اللہ جنہوں نے 70,000 مرتبہ جو ہے کئی مرتبہ یہ کلمہ پڑا ہوا ہے, اپنے لیے بھی, اپنے عزیزوں کے لیے بھی, رشتہ داروں کے لیے, اپنی اہلیہ کے لیے یہ پڑا ہوا ہے, جن کا انتقال ہو گیا ان کے لیے. تو یہ کام کرنے, لا الہ الا اللہ, ویسے بھی ہمیں حکم ہے اس مہینے میں خاص کر لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں. دوسری چیز استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, پورا نہ آئے تو کم از کم استغفر اللہ یہ پڑھ لیں, جتنا بھی ہو جائے, گننے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لا تعداد مرتبہ پڑھیے. ایسے ہی اللہم انی اسألک الجنہ, جنت کا سوال اللہ سے کریں اور دوزخ سے پناہ چاہیں. پھر دعائیں جتنی ہو سکے لمبی لمبی دعائیں کریں, کسی کو سنانا نہیں, آپ اپنی زبان میں اللہ سے مانگیے اکیلے بیٹھ کے. آپ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی نیک لوگ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوئے تو اسے دعائیں کر رہے ہیں, وہ جو بھی اچھی اور خیر کی بات مانگ رہے ہیں ان میں میرا حصہ ڈال دیجئے, مجھے بھی وہ خیر عطا فرما دیجئے. اور جتنے بھی شر اور فتنے کی چیزیں ہیں تجھ سے وہ پناہ مانگ رہے ہیں, اس شر اور فتنے سے مجھے بھی بچا لیجئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دعا سکھا دی کہ اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگتے تھے اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں خیر کی مانگی ہیں اے اللہ وہ ساری خیریں مجھے عطا فرما دیجیے, اور جتنے شر و فتنوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان فتنوں سے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں, ہمیں پناہ عطا فرما دیجیے. پھر اپنے عزیزوں کے لیے, اقارب کے لیے آپ دعائیں کیجیے. اس میں محتاج مت بنیے کہ کوئی کرائے گا تو ہم دعا کریں گے, نہیں, خود کیجیے. آپ جتنے اہتمام سے کر سکتے ہیں اپنا دل کا رونا اللہ کے سامنے روئیے, لوگوں کے سامنے اپنے دکھڑے مت روئیں. کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا, مسئلہ ایک ہی ذات حل کرے گی، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اگر روئیں دل بھر آئے اللہ کے سامنے، روئیں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. لوگوں کا معاملہ یہ تو ہنس ہنس کے آپ سے کہ رو رو کے آپ سے مسائل پوچھ لیں گے آپ کے، اور اس کے بعد آپ کا مذاق اڑائیں گے ہنسی، لیکن اللہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے. آپ اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھیں. آپ کو حدیث میں آتا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی چاہیے نا تو اللہ سے مانگیے، ہانڈی کے لیے نمک چاہیے وہ بھی اللہ سے مانگیے، وہ اللہ چاہے جس راستے سے بھی دے، دینے والی ذات وہی. لازم آتا اللہ تعالیٰ خود تو آ کے نہیں دیں گے نا، کسی کے دل میں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ، اور وہ آپ تک وہ ضرورت پوری کرے گا. لیکن کریں گے اللہ تعالیٰ، یہ یقین رکھیں کہ اللہ ہی نے اپنے فضل و کرم سے میری یہ ضرورت پوری کر دی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کی توفیق دے، اور یہ راتیں دیکھیے جتنا ہو سکے، اللہ تعالیٰ اگر آرام کرنے کی ضرورت ہو آرام بھی کیجیے، اور توفیق دے اللہ تعالیٰ تو آخری وقت میں الحمدللہ سب اٹھ ہی جاتے ہیں، جیسے 3 بجے کے قریب اٹھ جائیں، اٹھ کے وضو وضو کر کے کچھ تہجد پڑھ لیجئے، کچھ دعاؤں میں مشغول ہو جائیں، کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، کچھ ذکر و اذکار کر لیں. تو یہ سارے الحمدللہ جتنے بھی اعمال ہیں جو نفلی عبادات ہیں وہ سب آپ کر سکتے ہیں، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا. اور بس غیبت سے بچیں، برائی سے بچیں کسی کے کہنے کی، کیونکہ یہاں رہ کر بھی اگر ہم غیبت کریں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اور اسی طرح دیگر جو بھی برائیاں ان سے بچیں، اللہ سے دعا بھی کر لیں کہ اللہ ہمیں رذائل سے بچا دیجیے. رذائل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، بخل ہے، یہ ساری اس کو رذائل کہتے ہیں. اور فضائل کے اندر اچھے اخلاق ہے، وعدہ پورا کرنا ہے، اسی طریقے سے عاجزی اختیار کرنا ہے، سخاوت کرنی ہے، نیک عمل کرنا ہے، کسی کے کام آ جانا ہے، یہ سارے فضائل کی چیزیں. تو اللہ سے فضائل مانگیے کہ اللہ فضائل مجھ میں جمع کر دیجئے، اور جتنے بھی رذائل ہیں وہ مجھ سے نکال دیجئے. تو بس بھائی اس طریقے سے اب آپ کو الحمدللہ اللہ نے یہاں پر جو ہے وہ لا کر بٹھا دیا ہے، تو آپ تو الحمدللہ سو بھی رہے تب بھی عبادت میں ہیں، جاگ رہے ہیں تب بھی عبادت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر جو ہے وہ قناعت مت کر لیجئے کہ بھائی سو رہے اب تو عبادت میں، چلو سو جاؤ اور پڑے سوتے ہی رہے. بالکل سوئیں، جب ضرورت ہو آرام کر لیں، انسانی جسم کو آرام کی بھی ضرورت ہے، تو جو ضرورت ہے آپ کی وہ ضرورت پوری کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض واجبات، اور جو جب یہاں ہیں تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اشراق کی توفیق دے، 2-4 رکعت وہ بھی پڑھ لیں، چاشتی بھی پڑھ لیں، اوابین کی جو ہے وہ 6 رکعتیں پڑھ لیں، تہجد کی 4 یا 8 جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے پڑھ لیں. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ابتدا جو ہے کم عمل سے کریں، یعنی 4 رکعتیں مثلا پڑھیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے 4 کو، پھر 6 کر دے، پھر 8 کر دے، یعنی آگے بڑھائے اس کو، کم نہ ہو. یہ نہ ہو کہ آج تو ہم نے 8 پڑھ دی اور پتہ چلا دوسرے دن 2 رکعت بھی نہیں پڑھ رہے. تو اللہ سے مانگی کہ یا اللہ جو کام ہم نے شروع کیا ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں مسجد کے اندر، جو ہے وہ کوئی ایسا کام جو مسجد کے ادب کے منافی ہو اس سے گریز کریں، کوئی ساتھی اگر مشغول ہو تو اس کو بھی محبت سے پیار سے سمجھا دیں. لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بات مان لے بہت اچھی بات ہے، نہ مانے تو بس اس کو خدا حافظ کہہ دے، السلام علیکم کہہ کے الگ ہو جائیں، بحث مباحثہ نہ کریں. بعض اوقات لوگ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، تو ایسا کام نہ کریں. مسجد کے ماحول کو اچھا بنائیں اور پرسکون رکھیں، خود بھی پرسکون رہیں، اور انشاءاللہ آپ جب اچھے رہیں گے تو باقی بھی اچھے رہیں گے خود بخود. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے، اور جو اچھے کام ہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما لیجیے، اپنی عبادت ملے گی. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت، ولک الشکر علی ما اعطیت، تبارک ربنا وتعالیت، نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منک الا الیک. اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. يا ذا الجلال والإكرام، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. يا ذا الجلال والإكرام، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي لك الحمد، ربي لك الحمد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربي لك الحمد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربي لك الحمد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا الله یہ شب قدر کی رات ہے، فضیلتوں والی رات ہے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں یہ دولت عطا فرما دیجئے. اے اللہ یہ دولت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. اے اللہ ہم بھی شب کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اے اللہ مسجد میں آئے ہیں، آپ کے در پر حاضری دی ہے. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دیجئے جو شب قدر کے متلاشی ہیں، جو شب قدر کو ڈھونڈ رہے ہیں، جو شب قدر حاصل کرنا چاہتے ہیں. یا اللہ، اے اللہ اس شب قدر کو ہمارے لیے واقعتاً شب قدر بنا دیجئے، قدر کی رات بنا دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس رات میں اے اللہ ایسی عبادت کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہو جائیں. اے اللہ جس سے ہمارے گناہ دھل جائیں، ہماری مغفرت ہو جائے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، کمزور بندے ہیں. یا اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، ہمیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ عطا فرما دیجئے، ہم دنیا کی بھی اچھائی چاہتے ہیں، آخرت کی اچھائیاں بھی چاہتے ہیں. دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما دیجئے، آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں کسی نعمت سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں کسی نعمت سے محروم نہ فرما. یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ راتیں رکھی ہوئی ہیں، یہ دن رکھے ہوئے ہیں. اے اللہ اگر آپ عطا نہ فرمانے والے ہوتے یا آپ کا ارادہ نہ ہوتا تو آپ ایسا نہ کرتے. یقیناً آپ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں، ہمیں اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کے معاملے کرنا چاہتے ہیں، تبھی آپ نے ہمیں آنے کی یہاں توفیق دی ہے. یا اللہ ورنہ آپ آنے کی توفیق بھی نہ دیتے. آپ اپنے فضل و کرم سے ہم پر کرم فرما دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ یہ رات ہمیں عطا فرما دیجئے، اس رات کی برکتیں ہمیں عطا فرما دیجئے، اس رات کی خیریں عطا فرما دیجئے، اس رات کی فضیلتیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ یہ ہمارے بھائی مسلمان بھائی اے اللہ جو یہاں آئے ہوئے ہیں، اے اللہ اسی مقصد کے تحت آئے ہوئے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان کے صدقے سے ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ ان کے صدقے سے ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ، اے اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ عاجز ہیں، اپنا فضل فرما دیجئے. ہمارے اندر اے اللہ کوتاہیاں ہیں، اے اللہ ہمارے اندر بڑی کمی ہے، اے اللہ سر سے لے کے پیر تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں، اے اللہ امتی ہونے کی لاج رکھ لیجئے، اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی لاج رکھ لیجئے، ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم ٹلنے والے نہیں ہیں، یا اللہ ہم ایسے فقیر ہیں جو اڑ گیا ہے، جو اڑ جاتا ہے اور لے کے ہی ٹلتا ہے اور اس یقین کے ساتھ مانگتا ہے کہ آپ ضرور عطا فرمائیں گے، ہمیں عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں عطا فرمائیے، یا اللہ یہ عشرہ جو آخری عشرہ ہے اور یہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے، دوزخ سے آپ گردنوں کو آزاد فرماتے ہیں، اے اللہ ہماری گردنوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیجئے، اللہم آتق رقابنا من النار، اللہم آتق رقابنا من النار، اللہم آتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب امہاتنا ورقاب ازواجنا ورقاب اولادنا ورقاب احبابنا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی گردنوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیجئے، یا اللہ آپ کریم ہیں، اے اللہ آپ کریم ہیں، میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اے اللہ آپ کو آپ کے اپنے کریمی کا واسطہ ہم پر کرم فرما دیجئے، اے اللہ آپ کریم ہیں، اور کریم اس کو کہتے ہیں جو نالائقوں پر کرم کرے، ہم سے بڑا نالائق کوئی نہیں، آپ سے بڑا کریم کوئی نہیں، آپ عطا فرمانے والے ہیں، ہمیں عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں عطا فرمائیے، اپنی محبت عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنے نام کی لذت عطا فرما دیجئے، اپنی ذات کی محبت عطا فرما دیجئے، اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اپنے اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو یہاں تک کہ لوگ کہیں کہ تم مجنون ہو، تم دیوانے ہو، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم تیرا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نام لے سکیں، تیرا ذکر کر سکیں، یا اللہ شیطان نے ہمیں مغلوب کر رکھا ہے، اے اللہ شیطان ہم پر غالب ہے، ہمارا نفس ہم پر غالب ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں شیطان کے شر و فتنوں سے بچائیے، ہمیں ہمارے نفس کے شر و فتنوں سے بچائیے، یا اللہ ہمیں برے ساتھیوں سے بچائیے، بری دوستیوں سے بچائیے، اے اللہ اچھے دوست عطا فرمائیے، آخرت والے دوست عطا فرمائیے، اے اللہ نیک نامی والے دوست عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ آپ ہماری دستگیری فرمائیے، اے اللہ ہماری دستگیری فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے، ہمیں بخش دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری بدعمالیوں کو طرف نگاہ مت ڈالیے، یا اللہ اپنی ستاری اور غفاری کی طرف دیکھیے، نظر فرمائیے، آپ ستار ہیں، ستار کے معنی چھپانے والا، اور ستار العیوب ہیں، عیبوں کو چھپانے والے ہیں، غفار الذنوب ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، یا اللہ ہمارے عیبوں کو بھی چھپا لیجئے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، یا اللہ کرم کے معاملے فرما دیجئے، اے اللہ ہم حاضر ہیں، آپ کے در پہ حاضر ہیں، اے اللہ مانگ رہے ہیں، اپنے ہاتھ آپ کے آگے پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں عطا فرما دے، آپس کی محبت بھی عطا فرما، مسلمانوں کو باہم شیر و شکر فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، عالم اسلام کی مدد فرما، عالم اسلام میں آپس میں محبت عطا فرما، اے اللہ شیطان کے شر و فتنوں سے بچا، یہود و نصارہ اور ہنوت کی سازشوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، یا اللہ ان کا اعلی کار بننے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ان کا اعلی کار بننے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی اور عداوت ہو تیرے لیے ہو، خواہشات نفسانی پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ خواہشات نفسانی پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جتنے بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی نمازوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تلاوت قرآن مجید کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، جان کی مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ انہیں اجر جزیل عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اجر جزیل عطا فرما، اے اللہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سحر و افطار میں ہمارے لیے خدمات انجام دیتی ہیں، یا یقیناً ہم اس کا بدل نہیں اتار سکتے، اے اللہ آپ ان کو اپنے پاس سے بہترین بدل عطا فرمائیے، بہترین جزا عطا فرمائیے، بہترین بدلہ عطا فرمائیے، یا اللہ ان کے کاموں میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کو دعائیں بھی قبول فرمائیے، انہیں بھی نیکیوں پر چلنے والا بنا دیجئے، یا اللہ یہ دعائیں صرف ہم اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیز اقارب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، سبھی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ سب کو عطا فرمائیے، یا اللہ آپ جتنا چاہے عطا فرما دیں، اے اللہ آپ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، یا اللہ آپ کے خزانے بے انتہا ہیں، اے اللہ آپ سب کو بھی اگر دیں، اتنا عطا فرمائیں کہ لوگ لینے سے عاجز آ جائیں، تب بھی آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، یا اللہ آپ تو دیالو ہیں، آپ تو دینے والے ہیں، آپ عطا کرنے والے ہیں، یا اللہ عطا فرمائیے، عطا فرماتے جائیے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، ہم پر کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، بن مانگے عطا فرما دے، آپ ہمارے احوال کو جانتے ہیں، ہماری ضروریات سے واقف ہیں، اے اللہ ہمیں عطا فرمائیے اور بن مانگے عطا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کے اندر جو تقاضے ہیں آپ جانتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان تقاضوں کو، جو جائز تقاضے ہیں ان کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کے خیالات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں رذائل سے دور فرما دیجئے، اے اللہ رذائل کو دور فرما دیجئے اور فضائل ہمیں عطا فرما دیجئے، یا اللہ فضائل ہمیں عطا فرما دیجئے، الہ العالمین اس وقت عالم اسلام جس قسم پرسی کے عالم میں ہے، اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، یہود و نصارہ اور ہنود مل کر جو سازشیں اس وقت عالم اسلام کے لیے کر رہے ہیں، اور بعض اوقات اے اللہ ہمارے بعض احباب ان کے پھندے میں پھنس بھی جاتے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے مدد فرمائیے، اے اللہ ان کا اعلی کار بننے سے بچائیے، اے اللہ ان کا اعلی کار بننے سے بچائیے، ان کی سازشوں کو بے نقاب فرما دیجئے، ان کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ اے اللہ جو وہ بمباریاں کر رہے ہیں، لوگوں کو ناحق مار رہے ہیں، اے اللہ اولاً ہدایت نصیب فرما دے، اور اگر ہدایت نصیب میں نہیں تو ایسوں کو تباہ و برباد فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں بھی دین پر چلنے والا بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے والا بنا دے، ہم آپ سے اے اللہ وہ سب چیزیں سب خیریں طلب کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دیجئے، احادیث میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی چادر کس لیتے تھے، لنگی کس لیتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ آپ بہت زیادہ الرٹ ہو جاتے تھے، عبادتوں میں خوب دل لگاتے تھے، ویسے بھی آپ پورے رمضان میں عبادتیں تو کرتے ہی تھے، لیکن آخری عشرے میں اور زیادہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی جو خیریں ہیں وہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی، اور یا اللہ آپ کی دریا دلی بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، آپ کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کا کوئی ذرہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں کوئی ذرہ عطا فرما دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے والا ہمیں بنا دیجیے، یا اللہ اپنے فضل سے ہماری نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تلاوت قرآن مجید کو، ذکر و اذکار کو قبول فرما، یا اللہ ان ایام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دکھلاوے سے بچائیے، ریاکاری سے بچائیے، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائیے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، جو بھی بیمار ہیں، والدین میں، والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بیمار ہے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما دیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے، ایک بچہ اسماعیل بیمار ہے، اس کے دل کا آپریشن ہوا ہے اور اب اس کو خون کا انفیکشن بھی ہے، اسی طریقے سے ہرنیا کا بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے اس کو صحت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کا مسئلہ حل فرما دیجئے، اے اللہ ان کے والدین کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، اے اللہ اس بچے کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے، اور بھی جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں کسی کا کوئی مریض ہو، بیمار ہو، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، اللہم یا شافی الامراض واشفی امراضنا یا شافی الامراض وشفی امراضنا، یا قاضی الحاجات وقت حاجاتنا، یا رفیع الدرجات ارفع درجاتنا، یا قاضی الحاجات وقت حاجاتنا، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا عسيرا الا يسرته، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. يا الله ہماری مشکلات کو حل فرما دے، ہمارے مسائل کو حل فرما دے، ہمارے مصائب کو دور فرما دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، ایک ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے بڑی کمی کوتاہیاں حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ہو جاتی ہیں، خاص طور پر اپنے عزیز اقارب کے وہ حقوق جو آپ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں اس میں بڑی ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. اے ہمارے رب اپنے فضل و کرم سے ان کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، تلافی کی ہمیں یا اللہ توفیق عطا فرما دے، ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک ایک ایک کا حق ہم ادا نہ کریں. اے اللہ ہمیں پاک صاف کر کے اپنے پاس بلائیے، عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، فضل و کرم کے معاملے فرمائیے، رحم و کرم کے معاملے فرمائیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس رات کی برکتیں عطا فرما دیجئے، فضیلتیں عطا فرما دیجئے، اور باقی بھی جو ایام اور باقی راتیں ہیں، اے اللہ چاہے وہ طاق رات ہو یا طاق رات کے علاوہ کوئی رات ہو، اپنے فضل و کرم سے ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ایسے طریقے پر مانگنے والا بنا دے اے اللہ جس سے آپ دینے والے بن جائیں. اے اللہ آپ ہمیں عطا فرما دیں یقیناً. اے اللہ اس طریقے سے ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما کہ آپ ہمیں اے اللہ اس کا مستحق سمجھ لیں، اور آپ ہمیں عطا فرما دیں. اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے جتنے عزیز اقارب رشتہ دار دو صحابہ والدین دونوں ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک جو بھی اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، اور اللہ حد نگاہ تک ان کی قبروں کو وسیع فرما دیجئے، جنت کے ٹکڑا بنا دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جس جس کی جو بھی حاجت ہے، جس جس جو آپ سے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی ضرورتیں پوری فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.